نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون وقال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں معاشرتی زندگی کی چند خرابیوں کو اور فساد کے اسباب کو ذکر کرنا ہے. انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، یہی اس انسان کا مقصد تخلیق ہے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسانوں کو جنوں کو ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا ہے. اللہ پاک نے ان کی تخلیق کا جو مقصد بتایا وہ محض اللہ کی عبادت ہے. جب انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ پاک کی عبادت ہے، اس عبادت کو بجا لانے کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے چند اسباب کی اس کو ضرورت پڑتی ہے. چنانچہ کھانا انسان کی ایک ضرورت ہے، سبب ہے، مقصد نہیں ہے. پینا انسان کی ایک ضرورت ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. مکان انسان کی ایک ضرورت ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. شادی انسان کی ایک ضرورت ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کام تو جانوروں میں بھی ہیں، حیوانوں میں بھی ہیں. کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی جنسی تسکین کے اسباب موجود ہیں، اور ان کے یہاں بھی رہنے کے لیے جگہ موجود ہے. تو یہ مقصد تخلیق نہیں ہے، بلکہ مقصد تخلیق اللہ پاک کی عبادت ہے. لیکن جب انسان کی اس دنیا میں ضروریات پوری ہوتی ہیں، اچھی طرح سے اس کی ضروریات چلتی رہیں، پوری ہوتی رہیں، تو یہ اچھی طرح سے عبادت بھی کرے گا. اگر پیٹ خالی ہے، بھوک اسے ستا رہی ہے، تو عبادت میں بھی لطف نہیں آئے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے، آپ نے شاید یہ بات سنی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو شدید بھوک ستا رہی ہے اور کھانا حاضر ہے اور نماز کا بھی وقت آ گیا ہے، تو وہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے. اس لیے کہ اگر وہ نماز میں مشغول ہو گیا، کھانا حاضر پڑا ہے، تو دل میں اس کو خیال بار بار اس کھانے کی طرف جائے گا، پہلے اس ضرورت کو پورا کر لے، اور جب خوب سیر ہو جائے گا تو اب اللہ پاک کی عبادت کرے. ایک آدمی کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی موجود ہے تو سامنے نماز بھی کھڑی ہو رہی ہے، یقیناً ایک دل یہ آتا ہے کہ پہلے آدمی پانی پی لے، خیال یہ آتا ہے نماز اللہ کا حکم ہے اس کو پہلے پورا کر لیا جائے، شدید پیاس ہے اسے حکم یہی ہے کہ وہ پہلے پانی پی لے، اپنی ضرورت کو پورا کرے پھر نماز میں آ جائے۔ اسی طرح سے مکان انسان کی ضرورت ہے، کپڑا انسان کی ضرورت ہے، ستر ڈھانکنے کے لیے اسے لباس چاہیے یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ مقصد تخلیق نہیں ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو اللہ کی عبادت آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین چیزیں جو انسان کی بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں، ستر چھپانے کے لیے کپڑا، اور پیٹ بھرنے کے لیے تھوڑا کھانا، اور رہنے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے چھت۔ فرمایا یہ انسان کی تین بنیادی ضروریات ہیں، اگر یہ ضروریات پوری نہیں ہوتی تو انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ عبادت کے لیے ان تین بنیادی ضرورتوں کا پورا ہونا ضروری ہے، یہ انسان کی بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ بنیادی ضروریات ہیں، اسی طرح سے شادی بھی انسان کی ایک ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اس ضرورت کو قرآن مجید کی اس آیت بینہ میں، جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، ذکر فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور مرد کے ساتھ اللہ پاک نے عورت کے جوڑے کا انتخاب فرمایا ہے، مرد کے لیے اللہ پاک نے عورت کا انتخاب فرمایا، عورت کے لیے اللہ پاک نے مرد کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد فرمایا یہ کیوں ہے؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ مرد کو اس عورت سے سکون حاصل ہو، تاکہ مرد کو اس عورت سے سکون حاصل ہو، اور تاکہ اس عورت کو بھی مرد سے سکون حاصل ہو۔ گویا کہ ایک مرد جب اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا تو عبادت نہیں کر پائے گا، ایک عورت کے دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہوگا تو وہ عبادت نہیں کر پائے گی۔ مقصد عبادت ہے لیکن سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو سکون کا درجہ دیا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، یہ مرد سکون کب حاصل کرے گا اور یہ عورت سکون کب حاصل کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، مرد اپنی بیوی سے سکون کب حاصل کر سکتا ہے؟ جب دونوں کے دونوں شریعت کے پابند بن کر زندگی گزاریں تو سکون حاصل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے مرد کا مزاج الگ ہے، عورت کا مزاج الگ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو سگے بہن بھائیوں کا آپس میں مزاج نہیں ملا کرتا، اور یہ تو دو اجنبیوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے، دو الگ الگ خاندان کے افراد کو آپس میں جوڑا گیا ہے، یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہیں ملے گا، اس کا مزاج کچھ اور ہے، عورت کا مزاج کچھ اور ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اس کو، عورت کو اپنے مزاج کی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور کچھ مرد کو اپنے مزاج کی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب مرد کون سی چیزیں جو اس کے مزاج کی ہیں انہیں چھوڑ دے، اور عورت کون سی اپنی مزاج کی چیزوں کو چھوڑ دے تاکہ سکون حاصل ہو، اس کے لیے فیصلہ کون کرے گا؟ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی فیصلہ کرے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی بتائے گی کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ شریعت نے ایک حد بتا دی ہے، اس طرح سے آپ نے معاشرتی زندگی گزارنی ہے۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سکون، ازدواجی سکون حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا اسباب اختیار کیے؟ آپ جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کسی اور کا مقام تو نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں جو خاتون آ جائے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کوئی بھی حسن سلوک کا برتاؤ نہ کریں، جب بھی اس کے لیے خیر ہی خیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آ جانا ہی دونوں جہانوں کی خیروں کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سکون حاصل کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اپنی ازواج کو محبتیں دی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک مثال بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالے میں پانی پیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا، آپ نے کہاں منہ لگایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ نے کس جگہ سے منہ لگایا، کہاں منہ لگا کر پیا. دیکھنے کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ آپ نے کہاں منہ لگایا، پیالے میں کہاں آپ کے اونٹ لگے. انہوں نے بتایا یہاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا اور اسی جگہ پر منہ لگا کر پانی پیا جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ لگے ہوئے تھے. یہ بتایا کیوں ہے؟ اس لیے کہ محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. میاں بیوی میں خوشگوار زندگی جب گزرے گی کہ جب دونوں میں محبت تو ہو لیکن محبت کا اظہار بھی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر کے بتایا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کر رہا ہوں، یہ عمل نہ کرتے تو کوئی حرج نہیں تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں حضرت عائشہ کا آنا ان کے لیے دونوں جہانوں کی خیر ہی خیر ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مبارک عمل سے یہ بتا رہے ہیں، امت کو یہ سبق اور درس دے رہے ہیں کہ جب تک آپ اس محبت کا اظہار نہیں کرو گے جو آپ کے سینے میں ہے، جو آپ کے دل میں محبت چھپی ہوئی ہے، وہ تو چھپی ہوئی چیز ہے، وہ تو ظاہر میں نہیں دکھے گی، آپ کو اظہار کرنا پڑے گا. جب آپ اظہار کریں گے تو سامنے والا بھی اس اظہار کی رعایت رکھے گا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی بتایا کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ کہہ دیا کرو کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے، تاکہ اگلا بھی اس کی رعایت رکھے، تاکہ اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ہمیں یہ سبق دیا. اور سنیے، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے سے، جہاد کے ایک سفر سے واپس آ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، آگے چلو. سب آگے چلے گئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے سارے صحابہ اوجھل ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی، مقابلہ کرو گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے کہا جی اللہ کے رسول، دوڑ لگاؤں گی. چنانچہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگانا شروع کی اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں آگے نکل گئی. خیر، قضیہ ختم ہو گیا. پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ سفر اسی طرح سے نوبت آئی، موقع پیش آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو آگے بھیج دیا. اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، صحرا ہے، آپ علیہ السلام نے پھر مجھ سے ارشاد فرمایا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول، دوڑ لگاؤں گی. چنانچہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دوبارہ دوڑ لگائی تو اب کی بار یہ ہوا کہ میں پیچھے رہ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اس لیے فرمایا کہ میرے جسم میں قدر موٹاپا اب آ چکا تھا، تو اس طرح سے دوڑ نہ پائی جس طرح سے میں پہلے دوڑی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ہاذہ بتلک، یہ آج کی جیت اس جیت کے مقابلے میں ہے، جو میں آج جیت گیا ہوں اس دوڑ میں، یہ اس کے مقابلے میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ تصور تو کرو کہ آقا دو جہان، دونوں جہانوں کے سردار، اور جو جن کے لیے کائنات بنائی گئی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ نبیوں کے سردار، وہ کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ انہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اس طرح سے دوڑ لگا رہے ہیں؟ یہ معاشرت کا اصول بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے گھر والیوں کے ساتھ رہنا ہے. جب اس طرح سے آدمی بے تکلف ہو کر رہتا ہے، انسانی بشری تقاضے پورے کرتا ہے، تو پھر لتسکنو الیہا، وہ شوہر بیوی کے لیے سکون کا سبب بنتا ہے اور بیوی بھی شوہر کے لیے سکون کا سبب بنتی ہے، جب معاشرتی اصولوں کی رعایت رکھی جائے گی. غصہ بھی آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور مثال دیکھیں، حسن معاشرت کی کیا خوبصورت مثال ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری زوجہ محترمہ کی جانب سے کوئی چیز ہدیے کی آئی کھانے کے لیے، اور جس کی باری آج تھی ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ آج میری باری ہے، انہوں نے کھانے کی چیز آن حضرت کو کیوں بھیجی؟ اس لیے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نے کھانا کھلانا ہے، میری جانب سے ضیافت ہے. تو وہ جو آنے والی باندی تھی، جس کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا تھا اور کھانے والی چیز تھی، تو یہ زوجہ محترمہ جن کی باری تھی، انہوں نے ایک زور سے اس کے سینے پر یوں ہاتھ مارا کہ وہ پیچھے جا کے گری اور ہاتھ سے پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب آپ یہ بتائیے، اگر پیالہ ٹوٹ گیا تو میں اور آپ ہوتے تو پھر کیا کرتے؟ پتہ نہیں کس قدر ڈانٹتے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، میرے لیے فلاں نے کھانے کی چیز بھیجی ہے، تحفہ بھیجا ہے، تجھے کیا تکلیف ہو؟ نہیں نہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان ٹھیکریوں کو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ فطرت ہے، اس فطرت سے لڑائی نہیں ہو سکتی، کہ یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ اپنی باری میں کسی اور کو برداشت نہیں کرے گی، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو جو فطرت سے ٹکرائے گا وہ پھر یقیناً خود ہی برباد ہو جائے گا اور وہ گھر کے اندر فساد اور لڑائیوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل طور پر عورتوں کے مزاج کی رعایت رکھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کی فطرت کی رعایت رکھا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنے معاشرے میں یہ اصول اپنانے چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں تو یہ بھی اصول تھا، میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوالے توڑ توڑ کر اپنی ازواج کے منہ میں ڈالے ہیں، اپنی ازواج کے منہ میں ڈالے ہیں، بیویوں کے منہ میں آپ نے نوالا بھی ڈالا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، یہ صرف نوالا ڈال کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ارشاد فرمایا یہ صدقہ ہے، صدقے کا ثواب رکھتا ہے، آپ نے اس عمل کو باعث ثواب بتایا۔ تہجد پڑھنا ثواب ہے، تلاوت کرنا ثواب ہے، اور چاشت اور عوامین پڑھنا ثواب ہے، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ثواب ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو بھی ثواب کا عمل قرار دیا۔ جب آدمی ایسا کرے گا تو پھر دیکھو کیسے محبت پیدا ہوتی ہے، ان اصولوں کو اپنائے گا تو پھر دیکھو گھر کے اندر سے کیسے غم چھٹکیں۔ آج کس قدر آپس میں بدگمانیاں، کس قدر آپس میں لڑائیاں اور میاں بیوی کا جو فساد ہے، اس فساد کے نتیجے میں اولادیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اس فساد کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اس فساد کے نتیجے میں بڑوں کی بھی شکایت، چھوٹوں کی بھی شکایت، اس لیے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں فساد ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا بھی مزاج مختلف، اس کا بھی مزاج مختلف، دونوں کے الگ الگ مزاج ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک اپنے مزاج پر چلے گا تو فساد پیدا ہوگا۔ اگر دونوں کے دونوں شریعت کے مزاج کے مطابق چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مزاج کو معیار بنایا اس مزاج کے مطابق زندگی گزاریں تو زندگی اچھی گزرے گی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے معاشرے میں یہاں کمی ہے کہ جو سکون کا اصل سبب ہے اس سکون کے سبب کو ہم تلاش نہیں کرتے۔ اور دوسری جو بات مجھے کرنی ہے وہ یہ، اس آیت میں ایک اور بات ذکر کی ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری ہے اور فساد ہے، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب یہ میاں بیوی دونوں آپس میں ازدواجی زندگی گزارتے ہیں اور ازدواجی زندگی کے نتیجے میں جب عورت کو امید ہونے لگتی ہے تو اس امید کے بعد دونوں کے دونوں دعا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما، یہ دونوں میاں بیوی مل کر یہ دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اس کے نتیجے میں اگر آپ نے ہمیں نیک صالح اولاد دے دی، صحیح سالم اولاد دے دی، صالحا کا معنی یہ بھی ہے کہ صحیح سالم اولاد دی، تام الخلقت ہو، ناقص نہ ہو، لنکونن من الشاکرین، اے اللہ ہم بہت شکر ادا کریں گے، منتیں مانتے ہیں، نظریں مانتے ہیں۔ اور اس لیے کہ یہ زمانہ آگے خطرہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور یقیناً موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور یقیناً سخت سخت حالات بھی آ سکتے ہیں۔ فرمایا فلما آتاہما صالحاً، جب یہ اولاد کا مرحلہ طے ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، فلما آتاہما صالحاً، جب اللہ پاک تام الخلقت لڑکا یا لڑکی، بچہ یا بچی عطا کر دیتا ہے، فرمایا فلما آتاہما صالحاً جعل له شرکاء فیما آتاہما، اب یہ دونوں کے دونوں اللہ پاک کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اب یہ دونوں کے دونوں شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ کیسے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں؟ پیدائش کے موقع پر سب محلے والیاں اور خاندان والیاں اور سب مشورے دینے لگتی ہیں، یوں بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، نہیں دیکھا کہ پیدائش کے موقع پر اسلام کیا حکم دیتا ہے، نام رکھو تو ایسا رکھو، ویسا رکھو، جو نرالا نام ہو، جو کسی کا نہ ہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ عبد الحارث کسی نے نام رکھا تھا اور شیطان والا نام کسی نے رکھا تھا، تو اس پر یہ آیت اتری ہے، اس پر یہ آیت اتری کہ نام ہی شرکیہ رکھ دیا انہوں نے، بےہودہ نام رکھتے ہیں، فضول نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ جس اللہ پاک نے یہ اولاد دی ہے اور جس اللہ پاک نے یہ نعمت سے نوازا ہے اس اللہ کا شکر ادا کر کے اس اللہ کے حکم کے مطابق نام رکھیں، نام کا انتخاب کریں اور اس اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے نام کا انتخاب کریں۔ لیکن اب سارا دین بھول جاتا ہے، اب سب ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، جی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے، آسانی سے یہ ہمارا مرحلہ طے ہو جائے۔ یہ سب دعائیں ہوتی ہیں، تہجد میں بھی ہوتی ہیں، کی بھی جاتی ہیں، کروائی بھی جاتی ہیں، لیکن جب یہ اولاد ہو جاتی ہے اور وہ خطرے ٹل جاتے ہیں تو پھر آدمی شرک کرنے لگتا ہے۔ اور یہ عین وہ عادت ہے جو مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھی۔ وہ کیا عادت تھی ان کی؟ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ظالم کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ نہ یہ بت کچھ کرے گا، نہ وہ کچھ کرے گا، نہ اس سے ہوگا، نہ اس سے ہوگا، صرف ایک اللہ سے ہوگا، اے اللہ اب تو ہی نجات دے گا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، فرمایا جب ہم نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں، پھر نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ مصیبت آئی تو دوڑا اللہ کے پاس، اور جب اللہ پاک نے اس مصیبت سے نجات دی تو وہ سب بھول گیا کہ کل میرا حال کیا تھا، پرسوں میں کیسا تھا، اور 10 اور 15 اور 20 دن میری کیفیت کیا تھی پہلے۔ آج اللہ پاک نے جو ہے وہ سکون عطا فرمایا اور سرور عطا فرمایا اور خوشی کی اللہ پاک نے جو ہے وہ کیفیت بنائی ہے، تو اسے اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ظالم نافرمانی میں لگ جاتا ہے، تو اللہ پاک نے گلہ کیا ہے کہ یہ معاشرے میں میاں بیوی میں عام طور پر برائی پائی جاتی ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، حالانکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شرک سے پاک ہے، کیوں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کیوں شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ کسی کو؟ نام کے اندر شرک کرتے ہیں اور جناب اس کے بعد رسم و رواج ایسے ایسے کرتے ہیں جو 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اس رسم کو بھی ہم اپنے ماحول اور معاشرے سے نکالیں کہ جس طرح سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، نعمت ملنے کے بعد بھی اللہ پاک کی طرف رجوع اسی طرح سے کریں اور اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کریں۔ تیسری جو برائی ہے اور جو فساد ہمارے معاشرے میں اس موقع کا ایک اور پایا جاتا ہے وہ یہ کہ بسا اوقات، خیر یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے، یہاں تک تو فطرت اجازت دیتی ہے کہ انسان کو لڑکے کی پیدائش کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، تمنا بھی ہوتی ہے اولاد نری نہ ہو، کوئی حرج نہیں، یہاں تمنا کی حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آدمی کے دل میں یہ تمنا ہو اور دعائیں بھی کرتا رہے کہ اللہ پاک مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے، اس لیے کہ نرینہ اولاد بعد میں اس کے لیے دستے بازو بنتی ہے، اور اگر وہ نیک اور فرما بردار ہو جائے تو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، اور اس لیے کہ آدمی لڑکے کی پرورش جو کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لڑکی کی جو پرورش آدمی کرتا ہے وہ دوسرے گھر کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آدمی کے دل میں یہ تڑپ ہو، تمنا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ پاک کا فیصلہ ہو گیا دوسرا، اس نے خوب اللہ پاک سے نرینہ اولاد مانگی، گڑ گڑا کے مانگتا رہا مانگتا رہا، اللہ پاک کی مصلحت، اللہ کی حکمت کیا ہے وہ یہ نہیں جانتا، اگر اسے جناب دوسری صنف مل گئی اور اللہ پاک نے اسے بچی عطا فرما دی تو اس موقع پر یہ شرمندہ ہونے لگتا ہے، یہ پریشان ہونے لگتا ہے کہ میری تمنا تو پوری ہوئی نہیں، میری آس تو پوری ہوئی نہیں، میری دعا تو قبول ہوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے بہتری کس میں ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے اس جگہ پر ذکر فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ارشاد فرمایا مشرکین کا تو یہ حال ہے کہ ایسے ظالم ہوگے کہ جب ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہ مسودن، سارا دن ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور اندر اندر سے گھٹ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اور اگلی بات سنیے، اس سے بھی زیادہ عجیب اور خطرناک، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی هون ام یدسه من التراب، کوئی پوچھتا ہے تو بتاتے ہوئے بھی اسے شرم آتی ہے، بتاتا بھی نہیں ہے، چھپا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے آدمی لڑکے کی خبر دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، یہ بھی سنایا، ادھر بھی سنایا، ادھر بھی سنایا، لڑکا ہوا، بیٹا ہوا، بیٹا ہوا، فرمایا جب اس کو بیٹی ملتی ہے تو یہ اس خبر کو چھپانے لگتا ہے اور قوم سے چھپاتا ہے، اور کیوں چھپاتا ہے اور دل دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ جناب اس زمانے میں تو یہ رسم تھی آج کل تو وہ رسم نہیں ہے، دل دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ کیا ذلت کے ساتھ اس کو میں برداشت کروں یا یدس ہو فی التراب یا اس کو میں مٹی میں گھاڑ دوں. فرمایا الا سا اما یحکمون، بہت بری سوچ تم رکھتے ہو، بہت بری تمہاری سوچ ہے، بہت برا تمہارا نظریہ ہے. تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہاب لمن یشاء اناثاً ویہاب لمن یشاء الذکور، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچے دیتا ہے، اور او یزوجہم ذکرانا واناسا، اور جس کو چاہے اللہ پاک دونوں عطا کر دے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ پاک چاہے کچھ نہ عطا کرے، بانج کر دے دے. تو اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس اللہ کے نظام سے کیوں ٹکر کھاتے ہو اور اللہ کے نظام کے ساتھ کیوں ٹکراؤ پیدا کرتے ہو. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جس ماحول میں مبعوث ہوئے تھے، اس ماحول میں اس رسم کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور کسی حد تک وہ رسم ختم ہوئی. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اب آج کے ماحول میں، معاشرے میں، صرف اس ماحول اور معاشرے کی بات نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے تقریباً، کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر دوسری پیدا ہوئی، پھر تیسری پیدا ہوئی، پھر چوتھی پیدا ہوئی، مسلسل بیٹیاں ہی بیٹیاں آ رہی ہیں، تو عورت کو طعنے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان بیٹیوں کی نحوست کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ماں کی کوئی نحوست نہیں. اس کی تفصیل میں نے پرچے میں لکھی ہے، وہ وہاں آپ ملاحظہ کر دیں. اس بات کو یہاں میں ذکر نہیں کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل سبب یہاں ایک اور بتایا ہے، وہ سبب بھی ہے کہ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کیسے پیدا ہوتی ہے. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے پر انسان راضی رہے، اس فیصلے پر راضی رہے. اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ماحول اور معاشرے میں جہاں بیٹیوں کی پیدائش کو نحوست کا سبب سمجھا جاتا تھا، آپ نے بیٹیوں کے وہ فضائل بیان فرمائے، وہ فضائل بیان فرمائے کہ مت پوچھیں. ان بیٹیوں کی پیدائش اور ان کی پرورش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول جنت کا ذریعہ بتایا ہے، حصول جنت کا ذریعہ بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے گھر میں دو بیٹیاں ہو جائیں، تین بیٹیاں ہو جائیں، ان کی پرورش کرے اور اچھی طرح سے ان کی تربیت کرے اور بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کرائے، ارشاد فرمایا یہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. اس آدمی کی جنت کا میں ضامن ہوں، اللہ کے نبی نے ضمانت اٹھائی ہے، ضمانت دی ہے. تو اگر ہم تربیت اپنی بچیوں کی اس جذبے سے کریں کہ اللہ پاک نے اس پر جنت کی ضمانت دی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ رسول کسی کی بیٹی نہ ہو تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا بہن تو ہے. اگر بہن کے ساتھ کوئی آدمی یہ رویہ اختیار کرے گا، یہ حسن سلوک کرے گا کہ اس کی اچھی تربیت کرے اور جناب بالغ ہونے پر اس کی شادی کرا دے، تو اس بھائی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جنت عطا فرمائے. آج کل بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آج کل بھائی کا دل باہر تو لگتا ہے، بہن کے ساتھ اس کا دل نہیں لگتا. اللہ اکبر. اسے نہیں معلوم بیچارے کو کہ جناب یہ چند دن کی مہمان ہے، چند عرصے کی مہمان ہے، اسے تو حسن سلوک کرنا چاہیے، اسے تو اپنی بہن کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اسے تو اپنی بہن کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے. اگر وہ چھوٹی ہے تو شفقت سے پیش آئے، اور اگر وہ بڑی ہے تو ادب اور احترام کا خیال رکھے. اگر وہ بڑی ہے تو وہ ماں کے درجے پر ہے، اگر چھوٹی ہے تو بچی کے درجے پر ہے، اس کا خیال رکھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے متعلق بہت تاکید کی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کا واسطہ بچیوں سے پڑ جاتا ہے اور اس کے گھر میں بچیوں کی ولادت ہو جاتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ان کی اچھی تربیت کرتے رہنا، یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں پردہ حائل کریں گی، پردہ حائل کریں گی. یہ جس طرح سے گھروں میں پردے لٹکاتی ہیں دیواروں پر، یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں بھی پردے ڈال دیں گی، یہ جہنم میں تمہیں نہیں جانے دیں گی. اللہ اکبر. تو یہ حصول جنت کا ذریعہ ہے، یہ حصول جنت کا سبب ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے حقوق بتائے ہیں. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، جب بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حقوق بتائے ہیں، تو ان بیٹیوں کی بھی پھر اسلام کی لاج رکھنی چاہیے کہ ہمارا نبی ہمارے کیا کیا حقوق بیان کرتا ہے، تو ہمیں بھی نبی کی بات کو سننا چاہیے، ہمیں بھی نبی کی بات کی اتباع کرنی چاہیے. وہ اگر بے حجاب ہو کے باہر جائیں گی تو نبی کو اذیت ہوگی, وہ اگر بغیر پردے کے باہر نکلیں گی تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے خلاف ہوگا. انہیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشادات کی لاج رکھیں. ایک مثال عرض کرتا ہوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بدر والوں کی اللہ پاک نے بخشش کر دی ہے, اور اللہ نے ارشاد فرمایا قد غفرت لکم, میں نے تم سب کی بخشش کر دی ہے, اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی, جو چاہو کرو. محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے جو چاہو کرو, کیا گناہ کرنا ان کے لیے جائز ہے؟ گناہ کرنا جائز ہے ان کے لیے؟ نہیں. کیا نماز کا ترک کرنا جائز ہے ان کے لیے؟ نہیں جائز ہے, مکلف ہیں, وہ مرتے دم تک مکلف ہیں. بدر والے صحابہ, اللہ پاک ان سے اتنا راضی ہو گیا, اتنا راضی ہو گیا کہ ارشاد فرمایا تم جو چاہو کرو. سنیے اگلی بات, ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ جو جملہ کہلوایا ہے, اے اعملوا ما شئتم, تم جو چاہو کرو, اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے. اس جملے کے بعد صحابہ میں سے, بدر والوں میں سے کوئی بھی صحابی کسی گناہ کے قریب نہیں گیا. نہیں سمجھے؟ اس لیے نہیں گیا کہ وہ صحابی یہ کہتا ہے کہ جب اللہ پاک نے ہماری اتنی لاج رکھی ہے تو ہمیں بھی تو لاج رکھنی چاہیے, ہمیں بھی تو خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر کوئی بیٹا, کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے, بیٹے میں نے یہ کیا, آپ نے میرے ساتھ بہت احسان کیے, بیٹے نے جناب حج بھی کروا دیا, ابا جان کو عمرہ بھی کروا دیا, بہت کچھ کیا. اب جناب ابا جان بیٹے سے کہتا ہے, بیٹے اب تیری مرضی, جو چاہے کرے, جوتا اٹھا میرے سر پر بھی مارے, جب بھی نہیں بولوں گا. تو کیا خیال ہے بیٹا جوتا مارے گا؟ وہ تو اور خیال کرے گا کہ میرا باپ میرے ساتھ اتنی شفقت کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے, اس کے اس دن کے بعد سے تو اس کی ہمت اور بڑھ جائے گی اور زیادہ اعمال صالحہ کرے گا. تو اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اس فرمان کے بعد بدر والوں کا تو یہ حال ہو گیا کہ اس قدر محتاط ہو گئے اور گناہوں سے, وہ تو پہلے سے بھی بچتے تھے لیکن بہت زیادہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے لگے اور گناہوں سے بچنے لگے کہ اللہ پاک نے جب ہمیں یہ کہا ہے تو ہمیں بھی تو لاج رکھنی چاہیے. تو اب میری درخواست ہے بیٹیوں سے, ماؤں بہنوں سے, کہ جب اللہ پاک نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یہ حقوق بیان فرمائے ہیں تو آپ کو بھی لاج رکھنی چاہیے, آپ کو بھی مذہب اسلام کی لاج رکھنی چاہیے, آپ کو بھی اس مذہب کا, اس دین کا خیال کرنا چاہیے, آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چاہیے, آپ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تسلیم کرنا چاہیے, آپ کو بھی اللہ پاک کے حکموں کو تسلیم کرنا چاہیے, آپ کو بھی اپنی زبان کو قابو کرنا چاہیے. اس لیے کہ بے شمار گھر میں فسادات وہ زبان درازی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. عورت کی زبان درازی مشہور ہے, عورت کی بدگمانی مشہور ہے, بدگمانی ہوگی تو فسادات پیدا ہوں گے. آپ عجیب حیران ہوں گے, یہ تو معاشرہ ہے. ایک عورت ہے, اللہ اکبر, اس کی ممتا اپنی بیٹی کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے, اس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے وہ محبت ہوتی ہے کہ ماں کے جسم کے روئیں روئیں سے اپنی بیٹی کے لیے محبت نکلتی ہے, اور اس کی غلط بات کی بھی تعویل کر کے اچھا کرے گی. باپ سمجھا رہا ہے کہ اس بیٹی نے غلطی کی, نہیں, ماں تعویل کر کے اس کو ٹھیک کرے گی, نہیں اس نے یوں کیا, اس نے یوں کیا. لیکن جب یہی ماں ساس بن جاتی ہے تو اب اس کے روئیں روئیں سے اپنی بہو کے لیے بغض پھوٹ رہا ہوتا ہے, نفرت نکل رہی ہوتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو بھی بیٹی کا مقام دیتی, اس کو بھی بیٹی کا درجہ دیتی. اپنی بیٹی کی تو ہر برائی کو چھپا رہی ہے, اور اس کی ذرا سی برائی ہو تو اس کی تشہیر ہو رہی. اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے, اس میں معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے, لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے ماؤں بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھا کریں. اس لیے کہ جو دوسرے گھر سے آئی ہے اس نے ساری قربانیاں دی ہیں, اس نے اپنے بھائیوں کو چھوڑا, بہنوں کو چھوڑا, سہیلیوں کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑا, سب کو چھوڑ کر آئی ہے. کس لیے آئی ہے؟ تو اس نے جب آپ کا گھر اختیار کیا, آپ کے گھر کا انتخاب کیا, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس انتخاب کی قدر کرے. ٹھیک ہے, آپ اسے لے کے آئی ہو تو آپ بھی اس کی قدر کرو. اس کی ذمہ داری جو ہے, اس کی ذمہ داری پر اسے رہنے دیجئے. اس کی ذمہ داری شوہر کی خدمت کرنا, یہ اس کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے. باقی شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لے, یہ اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. اخلاقی فرض تو ہے, اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کی نگہ داشت کرے اور ان کی پرورش اور ان کی جناب خیال داری کرے, یہ اخلاقی فرض. لیکن شرعی ذمہ داری بیٹے پر بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ کے کپڑے دھونا اگر بوڑھے ہو گئے تو بیٹے کی ذمہ داری تو ہے, بہو کی ذمہ داری نہیں ہے, شرعی ذمہ داری. اگر وہ نہیں کرے گی عند اللہ وہ مجرم نہیں سمجھی جائے گی. وہ الگ بات ہے کہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کرے گی اور شوہر کے ماں باپ کی عزت کرے گی تو اس کے لیے اجر ہے, اس کے لیے فضیلت ہے, اس کے لیے جناب بہت بڑے اجر کے فیصلے ہیں اور اسے کرنا چاہیے تاکہ اس کا شوہر خوش ہو اور اس دیواجی زندگی اچھی گزرے. لیکن اس پر ایسا کام تھوپ دینا کہ جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اللہ نے جو ذمہ داری نہیں ڈالی ہے اس کو ہم ذمہ داری قرار دیں اور ہم ذمہ داری ڈال دیں, اس سے گھر میں فساد پیدا ہوگا. چونکہ ہم نے وہی بات ہے کہ شریعت کو بالا طاق رکھ دیا, اپنے مزاج کو ہم نے دیکھا اور اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی. تو جو ساس کا مزاج ہے تو سامنے والی کا بھی کچھ نہ کچھ مزاج ہوگا. جب دونوں مزاج آپس میں ٹکرائیں گے, ہم نے شریعت کو بیچ سے ہٹا دیا, دونوں مزاج آپس میں ٹکرائیں گے تو فساد پیدا ہوگا, لڑائی پیدا ہوگا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں بہت حساس قوانین اس موقع کے بتائے ہیں اور اسی طرح سے بیٹے اور بیٹیوں میں بھی عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے. بیٹے اور بیٹیوں میں خاص طور پر عدل کا حکم ہے. دیکھیے مرنے کے بعد بیٹیاں میراث کا استحقاق رکھتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو جو میراث ملا کرتی ہے وہ بیٹے سے آدھی ملا کرتی ہے. یہ تو موت کے بعد کے مسائل ہیں, میراث کے مسائل ہیں. زندگی میں جو باپ دیتا ہے وہ باپ کو چاہیے, ماں کو چاہیے کہ سب کو برابر دے, بیٹے کو بھی اور بیٹیوں کو بھی برابر برابر دے. یہ نہ ہو کہ جناب ایک کو زیادہ دیا ایک کو کم دیا. بیٹوں میں بھی اگر آپس میں برابری نہیں رکھی جائے گی تو نتیجہ حسد کی صورت میں پیدا ہوگا, بیٹوں میں حسد پیدا ہو جائے گا. آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے, آپ دیکھ لیجئے آپ کے دو بیٹے تین بیٹے ہیں, ایک بیٹے کو آپ زیادہ چاہتے ہیں, جو جس کو زیادہ چاہتے ہیں وہ تو نکل جائے گا آگے, اس کی تو ترقی ہوگی, لیکن جس کی عزت کو گرایا گیا ہے اس کی عزت مجروح ہو گئی ہے, وہ بڑا نہیں بن سکتا, اس کے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہو سکتا, اس لیے کہ اس کو گرا دیا گیا ہے. وہ بیچارہ پہلے سے گرا ہوا اس کو اور گرا دیا, ذہنی اعتبار سے کمزور, پہلے والا ایک زیادہ ذہین ہے, زیادہ فتین ہے, زیادہ اچھا کما رہا ہے, اس کو اہمیت ہے. دوسرا تھوڑا سا مالی اعتبار سے کمزور ہے, مستحکم نہیں ہے, وہ پہلے سے کمزور ہے, اس کو ہم نے اور کمزور کر دیا, اس سے آپس میں حسد پیدا ہوتا ہے. ہاں ایک فطرت ہے, اس فطرت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, وہ اگر انسان اختیار کرتا ہے فطرتی معاملہ ہے کہ فطرت ہے کہ تین بیٹوں میں سے ایک ہی طرف آدمی کا میلان زیادہ ہوتا ہے, دیتا سب کو برابر برابر ہے, حقوق سب کو برابر دیتا ہے, لیکن ایک میلان ایک ہی طرف زیادہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت ہو سکتی ہے. لیکن اگر عطا میں اور دینے میں فرق کرے گا, ایک کو زیادہ دیا ایک کو تھوڑا دیا, بیٹے کو زیادہ دیا بیٹی کو کم دیا, بیٹی کو زیادہ دیا بیٹے کو کم دیا, تو اس سے آپس میں حسد پیدا ہوتا ہے, بہن بھائیوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول آپ شاہد ہیں اور گواہ رہیے, میں نے اپنے اس بیٹے کو فلاں فلاں باغ ہدیے کے طور پر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی یہ یہ چیز دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, باقیوں کو تو نہیں دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر میں اس ظالمانہ ہدیے کی شہادت نہیں دیتا, میں پھر گواہ نہیں بنتا, میں گواہی نہیں دوں گا. مطلب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ثابت کیا اور یہی بتایا کہ یہ آپ کا ایسا عمل اور آپ کی ایسی سوچ یہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے, یہ تو سب کو دو, برابر برابر سب کو دو. آج ماحول میں معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کو آگ کر دیا جاتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اس نے نافرمانی کی ہے, اس نے آپ کی بات کو نہیں سنا, آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا, لیکن بیٹا تو اپنا ہے, نسبت تو اس کی بھی ہماری طرف ہی ہے. جب نسبت اس کی بھی ہماری طرف ہے, ہم اپنی طرف سے حقوق پورے ادا کریں تاکہ عند اللہ ہم مجرم ثابت نہ ہو. باقی اگر اس نے کوتاہی کی ہے وہ جانے, اس کا رب جانے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اولادوں میں مساوات کو قائم کیا جائے. اگر مساوات نہیں رہے گی تو آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے, بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں, اور چار سال اور پانچ سال اور چھ سال, یہ بچوں کے نابالغ ہونے کا زمانہ ہوتا ہے, ہر آئے دن بچے لڑتے رہتے ہیں گھر میں, اور یہ بچوں کی فطرت ہے لڑتے رہیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لڑتے بھی ہیں اور پانچ منٹ کے بعد صلح بھی کر لیتے ہیں, ان کے دل میں بات نہیں ٹھہرتی اور حسد اور بغض بیٹھتا نہیں ہے, ختم ہو جاتی ہے بات. لڑائی ہو گئی ہے، کھیل پر لڑائی ہو گئی ہے، کھانے پر لڑائی ہو گئی ہے، کسی بات پر لڑائی ہو گئی ہے، یہ بچوں کی فطرت ہے، لڑتے رہیں گے۔ بہت سارے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جناب بچے بہت لڑتے ہیں، لڑیں گے بھائی، لیکن اگر آپ نے ان بچوں کے درمیان میں عدل اور انصاف سے فیصلے نہیں کیے، جب یہ بچے بالغ ہو جائیں گے تو اب ان کے دلوں میں جو کینے ہیں وہ بیٹھتے چلے جائیں گے، اور وہ قبر تک ان کینوں کو اور بغض کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور اس بغض اور اس کینہ پیدا کرنے کا سبب کون بنا؟ وہ ماں باپ بنے، اور ماں باپ کا عدل و انصاف نہ ہونا یہ سبب بنا۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل انصاف سے کام لیا کرو، اور عدل و انصاف سے کام لینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہی تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ گناہ سے بچنا، زیادتی سے بچنا، ظلم سے بچنا۔ بچے شکایات لے کے آئے، بیٹے شکایات لے کے آئے، دونوں کی بات کو اطمینان سے سنو، اطمینان سے دونوں کی بات کو سنو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کی بات کو سن کر فیصلہ دے دیا، نہیں، دوسرے کی بات بھی سنو۔ آپ عجیب حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فیصلہ ذکر فرمایا اللہ پاک نے، اور وہ فیصلہ کیوں ذکر فرمایا؟ کہ داؤد علیہ السلام کے پاس دو افراد آئے، اور دو افراد جب وہ قضیہ لے کر آئے تو ایک نے آ کر کچھ بات کہی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بات کو سن کر فیصلہ صادر فرما دیا، فیصلہ صادر فرمایا۔ جب فیصلہ صادر فرما دیا، دوسرے کی بات کو نہیں سنا، اللہ پاک نے دو فرشتے بھیجے، اور دو فرشتے بھیجے، ان دو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو متنبہ فرمایا کہ آپ نے جو یہ کیا ہے یہ درست نہیں۔ اور وہ آ کر ایک کہتا ہے کہ جناب، خیر وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بہرحال دو فرشتے آئے، اور دو فرشتوں میں ہر ایک نے اپنا اپنا قضیہ پیش کیا۔ جب دونوں کی بات کو سنا تو پھر پتہ چلا کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ تو اس لیے آدمی کو دونوں کی بات تسلی سے سن لینی چاہیے تاکہ عدل و انصاف قائم رہے۔ جب عدل و انصاف ہوگا تو پھر یہ گھرانہ، یہ چھوٹا سا کنبہ، یہ ایک جو ہے میاں اور بیوی اور دو چار چھ جو بچے ہیں، انتہائی سکون سے زندگی گزاریں گے۔ ورنہ میرے عزیز دوست اور بزرگو، یہ چھوٹا سا گھرانہ یہ جہنم کدا بن جاتا ہے، یہ جہنم کدا بن جاتا ہے۔ اس قدر پریشانیاں بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، شکلیں دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ جب انصاف نہیں کیا تو جب یہ بیٹے بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، بچیاں جناب باہر چلی گئیں، نکاح ہو جائیں گے، اب ساری زندگی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، ملنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ایک مجلس میں دونوں ہوں گے، ایک دعوت میں دونوں موجود ہوں گے، لیکن آپس میں نہیں ملیں گے۔ اور یہ سارا کا سارا سبب کیوں ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ماں باپ کی بے اعتدالیاں تھیں۔ تو اس لیے ان بے اعتدالیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ فسادات سے پاک ہو، اور ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔